الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 14 سے 14 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ یہاں سے جو آیات مبارکہ شروع ہو رہی ہیں ان میں اعراب یعنی مدینہ منورہ کے گرد و نواح کے رہنے والے کچھ لوگوں کے حوالے سے ایک کلام کیا گیا۔ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، اسلام انہوں نے قبول کیا تھا تو اپنے ایمان کا بار بار اظہار کرتے تھے اور اس انداز میں اظہار کرتے تھے کہ گویا ایمان لا کر انہوں نے احسان کیا ہے۔ ان کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ دیہاتیوں نے کہا، ہم ایمان لے آئے، اے نبی تم فرماؤ کہ اے لوگو تم ایمان تو نہیں لائے، ہاں یوں کہو کہ ہم فرما بردار ہوئے اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو تمہارے اعمال سے کچھ کمی نہیں کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں فرمایا گیا کہ اعراب نے کہا، گنوار لوگوں نے کہا، بنو اسد بن خزیمہ قبیلہ کے کچھ لوگ ایک مرتبہ قحط کے زمانے میں، خشک سالی کے زمانے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اسلام کا اظہار کیا اور پھر مدینہ منورہ کے راستوں میں گندگی پھیلا دی اور غلے کے نرخ قیمت پرائس جو ہے وہ بڑھ گئے، تو اس طرح کا ماحول تھا اور وہ اس میں آ کر بار بار جو ہے وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے۔ مقصد یہ تھا کہ ہماری مدد کریں، ہمیں پیسے دیں، ہمیں کچھ کھانے پینے کو دیں، اور اس کے لیے بار بار اپنے ایمان کا اظہار کر رہے تھے۔ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، ارشاد فرمایا کہ تم سچے دل سے ایمان تو نہیں لائے، ہاں یوں کہو کہ ظاہری طور پر فرما بردار بن گئے ہو کہ کلمہ پڑا ہے، لہذا اسلام کے جو ظاہری احکام ہیں وہ تو تم پہ جاری ہو جائیں گے، لیکن سچے دل سے تم ایمان نہیں لائے۔ اگر پورے طریقے سے ایمان لاؤ، اللہ رسول کی اطاعت کرو، تو پھر اللہ تمہارے اعمال میں سے کسی کو بھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائے گا، تمہیں بخشش فرمائے گا، تم پہ رحم فرمائے گا، رحمت کرے گا۔ یہاں پر اس آیت مبارکہ کے اوپر بڑا تفصیلی کلام کیا گیا ہے۔ بعض علماء نے یہ کہا کہ ایمان اور چیز ہے، اسلام اور چیز ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہے۔ جو مومن ہے وہ مسلمان ہے، جو مسلمان ہے وہ مومن ہے۔ بعض اوقات ان کے لغوی معانی کا اعتبار کرتے ہوئے کسی جگہ مسلم کہا جاتا ہے اور مومن نہیں کہا جاتا، تو بعض اوقات معنی لغوی کے اعتبار سے تو فرق کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت شرعیہ کے اعتبار سے جو مومن ہے وہ مسلمان ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مسلمان تو ہے مومن نہیں، الا یہ کہ معنی لغوی کا اعتبار کرتے ہوئے کہیں۔ یہ تھوڑی سی علمی بحث ہے، اس کے لیے جو تفصیلی کتابیں ہیں تفسیر کی ان کا مطالعہ مناسب ہے۔ یہاں پر صرف یہ عرض کر دوں کہ یہاں پر زبانی اقرار موجود ہے ان لوگوں کا کہ کلمہ پڑھا تو یہ کہہ دیا گیا کہ ولیکن قولوا اسلمنا، کہو کہ ہم اسلام لائے، لیکن زبانی اقرار ہو اور قلبی تصدیق نہ ہو تو اللہ کی بارگاہ میں بندہ مومن مسلمان شمار نہیں ہوگا۔ نہ خدا کی بارگاہ میں مومن شمار ہوگا نہ مسلمان شمار ہوگا، لیکن کلمہ پڑھ لے تو ہمارے نزدیک ہم اسے مسلمان بھی کہیں گے مومن بھی کہیں گے. حقیقت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس نے دل سے کلمہ پڑھا ہے، لہذا اسے مومن مسلم کہا جائے یا صرف ظاہری اعتبار سے کہا جائے کہ ظاہری طور پہ فرما برداری اس نے قبول کی ہے. تو لغوی معنی کے اعتبار سے جو اسلام کا معنی ہے وہ ہے اطاعت، فرما برداری، سر جھکا دینا، گردن رکھ دینا، اور شرعی اعتبار سے اسلام اور ایمان ایک ہی چیز ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایمان کی بات کرتا ہے جو اس کی بارگاہ میں معتبر ہے، وہ کون سا ہے؟ فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے شک نہ کیا اور اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے ہیں. فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں وہ کون؟ اللہ رسول پہ ایمان ہے اور پھر شک نہیں ہے ان کو، کوئی خدا کے خدا ہونے میں، رسول کے رسول ہونے میں شک نہیں ہے ان کو، دین کی جملہ ضروریات کو وہ مانتے ہیں، شک نہیں ہے ان کو، یقین ہے، ایمان ہے، ایقان ہے. اور اس کے ساتھ جب اس ایمان کو ثابت کرنے کا عملی وقت آئے تو اپنی جان اور مال اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. تو جان و مال خدا کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے تیار رہنا یہ ایمان کی اعلیٰ درجے کی نشانی ہے. ایمان کی ماہیت کے اندر تو یہ بات شامل نہیں ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ جو آدمی جان و مال سے جہاد نہ کرے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے، یہ تو کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے جو صحیح العقیدہ لوگ ہیں اور جو جمہور مسلمین ہیں. لیکن ایمان کی پرکھ اور پہچان جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہے وہ بہت ساری صورتوں کے اندر یہی آزمائشیں اور یہی مواقع جو خدا کی بارگاہ میں جان قربان کرنے کے ہیں اور مال قربان کرنے کے ہیں یہی والے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی لوگ سچے ہیں جو اللہ رسول پہ ایمان رکھیں، پھر شک نہ کریں اور جان و مال خدا کی بارگاہ کے اندر قربان کرنے کے لیے تیار رہیں، قربان کریں. فرمایا یہی لوگ سچے ایمان والے ہیں. اب اللہ تعالیٰ دوبارہ وہ جو گنوار لوگ تھے جو بار بار اپنا ایمان 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 بولتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم. تم فرماؤ اے لوگو، کیا تم اللہ کو اپنا دین بتاتے ہو حالانکہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے. نبی پاک علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ یہ جو لوگ بار بار آ کے بولتے ہیں نا جی ہم تو مومن ہیں ہم تو مومن ہیں، تو آپ ان سے فرمائیے کہ اے لوگوں، کیا تم خدا کو بتا رہے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں اور ہم مومن ہیں؟ کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کو بار بار آ کے کہنے کا کیا مطلب تھا کہ جتا رہے بتا رہے. تو فرمایا کہ جو ان کو بتانا چاہ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کے حال جانتا ہے، تو کس کو بتا رہے ہو پھر کہ ہم ایمان والے ہیں؟ تو اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، جو تمہارے دلوں میں ہے، لہذا بار بار کہہ کے ثابت نہ کرو، جو تمہارے دل میں حقیقتاً ہے خدا اسے جانتا ہے. اب اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتا ہے یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. اے حبیب، وہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے، تم فرماؤ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت دی اگر تم سچے ہو. ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کو آ کے بار بار احسان اسلام بتانے کا مطلب تو یہ ہوا کہ کوئی اسلام قبول کر کے کوئی نبی پاک علیہ السلام پہ احسان کر دیے جو بار بار آ کے بتا رہے ہو. تو فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ میرے اوپر نہ احسان جتلاؤ कि तुमने इस्लाम कबूल करके मेरे ऊपर एहसान किया है। नहीं, अगर तुम्हें इस्लाम की तौफीक मिली है तो ये खुदा का तुम पर एहसान है, ये खुदा का तुम पर एहसान है। लिहाजा ये बातें जो है ना बार बार दावे करना ईमान के, ऐसी बातें ना करो। तो ये एक और इसमें एक बड़ा पहलू है कि बास लोग दीन की खिदमत करें तो इस अंदाज के अंदर उसको जाहिर करते हैं कि जैसे कोई माजल्ला खुदा पे एहसान कर दिया। कि अगर एक आदमी ने दीन की बहुत वसी पैमाने पर खिदमत की या पैसा बड़ा खर्च किया, मस्जिद बना दी, कोई मदरसा उसी के पैसों से चलता है सेठ साहब के, तो अब वो इस अंदाज के अंदर बात करता है कि मदरसा नहीं बना दिया, उसने गोया सारी दुनिया के ऊपर एहसान कर दिया और उसने कोई इस्लाम के ऊपर ही एहसान कर दिया। तो ये अगर किसी ने मदरसा बनाया या मस्जिद बनाई या उसमें वो खर्चे करता है और उसमें अखराजात देता है, भले लाखों करोड़ों रुपए देता है, ये वो याद रखे कि अगर इसमें जताने का माना आ गया तो ये अमल बर्बाद हो जाएगा। तो लिहाजा अगर किसी ने बहुत पूरी दुनिया को भी मुसलमान कर दिया, ये उसका खुदा पे कोई एहसान नहीं है, ये खुदा का उस पे एहसान है कि अल्लाह ने उसको ये सलाहियत दी थी और इसकी तौफीक अता फरमाई। कोई आदमी अगर अल्लाह की राह में करोड़ों रुपए देता है, मस्जिद में, मदरसे में, गरीबों में, यतीम खाने में, किसी जगह भी देता है, तो ये उसका एहसान नहीं है, ये खुदा का उस पर एहसान है। हाँ, यूं है कि एक आदमी अगर मोहसिन है तो उसके साथ एक उस एतबार से सलूक करना चाहिए और उसकी कदर करनी चाहिए। जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनकी बहरहाल इज्जत करनी चाहिए कि नेकी के काम के अंदर तआवुन करते हैं और ये अल्लाह की बारगाह में पसंदीदा अमल है और अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है। लेकिन वो अपना एहसान जताता फिरे, ये बातिल है, ये गलत है, ये नापसंदीदा है। तो ये वो चीज है जिसके हवाले से मैं अर्ज कर रहा हूं। तो ये इस सूरह मुबारका की इसके बाद इस सूरह मुबारका की आखिरी आयत इरशाद होता है, इन्नल्लाहु यअलमु गैबस समावाति वल अर्द वल्लाहु बसीरुम बिमा तअमलून। बेशक अल्लाह आसमानों और जमीन के सब गैब जानता है और अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है। लिहाजा जो तुमने अमल किया, खुदा के लिए किया या नामवरी और शोहरत के लिए किया, दिखावे के लिए किया या सुनाने के लिए किया, लोगों की नजर में अच्छा बनने के लिए किया या सिर्फ खुदा की रजा मतलूब व मकसूद थी, अल्लाह ताला जानता है। क्योंकि अल्लाह ताला आसमानों जमीन के सब गैब जानता है और जो तुम करते हो खुदा उसे देख रहा है। लिहाजा अल्लाह ताला की रजा के लिए ही काम होना चाहिए, ना कि दिखाने के लिए और जताने के लिए। अब इसके बाद सूरह कौफ शुरू होती है। सूरह कौफ मक्का मुकर्रमा में नासिल हुई। इसमें 3 रुकू और 45 आयत मुबारक हैं और ये सूरत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बड़ी पसंद थी। कितनी पसंद थी, अब इसका अंदाजा इससे लगाए। मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है, हजरत उम्मे हिशाम बिनते हारिसा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, मैंने कौफ वल कुरआनिल मजीद, ये सूरह मुबारका, फरमाते हैं कि ये मैंने सूरत नबी पाक अलैहिस्सलाम की जबान अकदस से सुन सुन कर याद की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जुम्मे के दिन मिंबर पर खुतबा देते हुए ये सूरत पढ़ा करते थे। अंदाजा लगाई, हर जुम्मे मिंबर पर खुतबा देते हुए ये सूरत पढ़ा करते थे, यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इतनी कसरत के साथ इसकी तिलावत फरमाई कि ये सहाबिया फरमाती हैं कि मुझे सुन सुनकर याद हो गए। तो जिस सूरत को नबी पाक अलैहिस्सलाम इतनी कसरत से पढ़े तो हमें भी उस सूरत की तिलावत करनी चाहिए। तो ये सूरह मुबारका बड़ी ही अजमत वाली और नबी पाक अलैहिस्सलाम की महबूब सूरत है। बेसिकली सूरत के अंदर जो कुरान के और इस्लाम के बड़े बुनियादी अकायद और मजामीन हैं वो बयान किए गए। अकीदा कियामत और खुदा की कुदरत और अजमत और इल्म, इसका बड़ा मुदल्लल और बड़ा खूबसूरत जो है वो बयान किया गया है। इरशाद होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कौफ वल कुरआनिल मजीद, बल अजीबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफिरून हाज़ा शैउन अजीब। قاف حروف مقطعات میں سے ہے، اس کی مراد اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کا علم عطا فرمایا۔ عزت والے قرآن کی قسم، بلکہ ان لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا تشریف لایا، تو کافر کہنے لگے یہ تو عجیب بات ہے۔ اچھا، وہ عجیب بات کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیج دیا۔ اب اگلی بات جس کے اوپر ان کو تعجب تھا، فرمایا اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، کیا جب ہم مر جائیں اور مٹی ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر زندہ کیے جائیں گے؟ یہ پلٹنا تو دور ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم جانتے ہیں جو کچھ زمین ان لوگوں سے گھٹاتی ہے اور ہمارے پاس ایک یاد رکھنے والی کتاب ہے۔ کفار کا تعجب اس بات پہ تھا کہ جب ہم مر جائیں گے اور پھر مٹی ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ مٹی ذرات بکھر گئے، منتشر ہو گئے، ہواؤں میں اڑ گئے وہ ذرات، جانور کھا گئے، درندے کھا گئے، پرندے نوچ کے لے گئے، تو ہم پھر دوبارہ وہ ساری بوٹیاں، ریزے، ذرے، پھر وہ دوبارہ جمع ہو کے پھر دوبارہ انسان بنا دیا جائے گا؟ بڑی عجیب بات ہے۔ یہ کفار کا بیان تھا، اور یہ کہتے تھے ذالک رجع بعید، یہ پلٹ کے آنا اور یہ دوبارہ زندگی ملنا یہ بڑی بعید بات ہے۔ بعید سے مراد یہ تھا کہ ایسا نہیں ہونے والا، ناممکن کے معنی میں انہوں نے استعمال کیا، اور عقل سے بعید ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مرتے ہیں، دفن ہوتے ہیں، مٹی ان کے بدن کھاتی ہے۔ آدمی جب قبر میں جاتا ہے تو موسٹلی جو اکثر انسانوں کے ساتھ پیش آتا ہے، انبیاء اولیاء، انبیاء علیہ السلام کے اجسام مبارکہ تو محفوظ ہیں، اولیاء کرام پہ بھی اللہ تعالیٰ کا یہ کرم موجود ہے، اسی طرح بکثرت شہداء کے اجسام بھی سلامت ہوتے، اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کے جسم سلامت ہوتے، لیکن جو اکثر و بیشتر ایک نیچرل چیز ہے وہ یہی ہے کہ بدن قبر میں جو ہے وہ گلتے ہیں، سڑتے ہیں، کیڑے کھا جاتے ہیں اور مٹی کے اندر جو ہے وہ مل جاتے ہیں۔ اکثر و بیشتر انسانوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ایسا ہو بھی گیا تو کیا، ہم جانتے ہیں کہ زمین ان میں کیا کم کر رہی ہے، ایک ایک ذرہ جو ان کے بدن کا کم ہوا ہم جانتے ہیں، ایک ایک ذرہ جو کیڑوں نے کھایا ہم جانتے ہیں، ایک ایک ذرہ جو ہوا میں اڑ گیا ہم جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم، سبحان اللہ، ایک ایک ذرے ذرے، قطرے قطرے، اور ذرے کا بھی جو کروڑواں ذرہ بنتا ہو، اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی لا متناہی تفصیلات کے ساتھ جانتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم جانتے ہیں اور ہمارے پاس ایک یاد رکھنے والی کتاب موجود ہے۔ ہمارے پاس یاد رکھنے والی کتاب کون سی؟ لوح محفوظ، جس میں کیا درج ہے؟ ان کے اسماء، نام، ان کی تعداد، ان کے بدن سے زمین نے جو کھایا، سب درج ہے۔ تو جب ان کی ایک ایک تفصیل، ایک ایک شے، ایک ایک ذرہ ذرہ ہمیں پتا ہے، تو دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے؟ یہ تو ہو گیا علم، اب اس علم کے ساتھ قدرت ہوگی تو دوبارہ زندہ بھی کر دیں گے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی علم کے ساتھ، یہ تو علم بیان کر دیا، اب اللہ تبارک و تعالی علم کے ساتھ قدرت کو بیان فرماتا ہے۔ اور یہاں پر ایک چیز میں دوبارہ عرض کرتا جاؤں، جو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہیں، ان کے جو مقدس اجسام ہیں، وہ قبر میں سلامت ہوتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں، سلامت اور زندہ ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ تو اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے۔ اور اولیاء کرام کے حوالے سے بھی یہ چیزیں جو ہے وہ منقول ہیں، کتابوں میں لکھی ہیں۔ شرح الصدور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم محدث نے ان کو نقل کیا، اسی طرح اور بڑے بڑے عظیم محدثین نے اس طرح کے کثیر واقعات نقل کیے ہیں کہ جن کے اندر اولیاء کرام کی بعد موت حیات اور جسم کی سلامتی کو بیان کیا گیا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم فی امر مریج، بلکہ ان لوگوں نے حق کو جھٹلایا جب وہ ان کے پاس آیا تو وہ ایک ایسی بات میں ہیں جسے قرار نہیں۔ کفار کے پاس جب حق آیا، قرآن آیا، نبی پاک علیہ السلام آئے تو انہوں نے اس کو جھٹلایا۔ اور یہ لوگ کیا ہیں؟ فرمایا کہ یہ ایک مضطرب، بے ثبات، ایسی بات کہ جس کو قرار نہیں، کبھی کچھ بول دیا کبھی کچھ بول دیا، فرمایا ایسی بات میں پڑے ہوئے۔ وہ کیا؟ کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کو کبھی شاعر بولتے، کبھی جادوگر بولتے، کبھی کاہن کہتے، قرآن کو کبھی شاعری کہتے، کبھی جادو کہتے، کبھی کہانت کہتے۔ تو قرآن ہے یا نبی پاک علیہ السلام کی ذات مبارکہ، دونوں کے حوالے سے یہ کفار خود متذبذب اور مضطرب اور بے ثبات بات کے اوپر تھے کہ کبھی کچھ کہہ رہے کبھی کچھ کہہ رہے۔ اور یہ بات خود بتاتی ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں دل سے سمجھتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے وہ سچ نہیں کہہ رہے، کیونکہ اگر کہنا ہوتا تو کوئی ایک بات کہتے نا، اس کا مطلب کہ یہ خود فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ تو جب فیصلہ نہیں کر پا رہے تو پھر یقین کے ساتھ ایک بات کیسے کہتے ہیں، اور جو کہہ رہے وہ یقیناً باطل۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا بیان فرماتا ہے، پہلے تو علم کا بیان فرما دیا کہ ہم تو جانتے ہیں زمین جو ان کے بدن سے کم کرتی ہے، ہم ایک ایک شے کو جانتے ہیں۔ اب ارشاد ہوتا ہے افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، تو کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہ دیکھا، ہم نے اسے کیسا بنایا اور اسے سجایا اور اس میں کہیں کوئی شگاف نہیں۔ سبحان اللہ، فرمایا خدا کی قدرت دیکھنی ہے، ہماری قدرت دیکھنی ہے تو دیکھو آسمانوں کو، ہم نے کیسے آسمان بنائے اور کیسا ان کو سجایا ہے، اور آسمان میں کوئی شگاف نہیں، کوئی رخنا نہیں ہے، کہیں سے پھٹا ہوا نہیں ہے۔ فرمائی ہم نے آسمان بنا، تو جس کی ایسی وسیع قدرت، ایسی عظیم قدرت ہے، تو اس کے لیے ایک مرے ہوئے انسان کو دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے۔ اب اس کے بعد آگے مزید ارشاد ہوتا ہے اور دلائل۔ فرمایا والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں مضبوط پہاڑ ڈالے اور اس میں ہر بار رونق جوڑا اگایا، ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بصیرت اور نصیحت کے لیے۔ پہلے تو آسمان کی دلیل دے دی کہ بندہ ایک اور اس کو منطق، فلسفہ اور یہ چیزیں نہیں بھی آتی تو اوپر آسمان تو اس کو نظر آتا ہے نا، نیچے کی زمین تو اس کو نظر آتی ہے۔ فرمایا خدا کی قدرت کے دلائل اور نشانیاں تو ایسی واضح اور نمایاں ہے کہ آنکھ اٹھاؤ گے تو خدا کی قدرت دیکھو گے، جھکاؤ گے تو خدا کی قدرت دیکھو گے۔ اوپر نگاہ کرو آسمان نظر آئے گا، دیکھو کیسا خدا نے بنا دیا، نیچے دیکھو گے زمین ہے، کیسی پھیلا دی، کیسی پھیلا دی۔ والارض مددناها، ہم نے اس کو پھیلا دیا اور اس میں مضبوط پہاڑ ڈال دیے، کتنے مضبوط بلند و بالا پہاڑ۔ اور پھر اسی زمین کے اندر ہر بار رونق جوڑا اگایا، پھل ہیں، پھل کے اندر جو اس کا میل فیمیل ہوتا ہے، جو کسان ہیں اور جو باغبان ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کے بیجوں کے اندر اور اس کے جو آپس کی وہ کی جاتی ہے، تلقیح کی جاتی ہے، اس کے اندر اس کے مذکر مونس یہ سب چل رہے ہوتے ہیں، بارونق جوڑا اگایا۔ تو فرمایا کہ یہ جو باتیں ہیں، یہ جو دلائل ہیں، فرمایا کہ یہ سب بصیرت اور نصیحت کے لیے ہیں، لیکن کس کے لیے؟ رجوع کرنے والے کے لیے، رجوع کرنے والے بندے کے لیے، جو متکبر ہے اور جو بصیرت سے محروم ہے اس کے لیے نہیں. سمجھانے کے لیے تو اس کو بھی ہیں، لیکن فائدہ اس کو نہیں ہوتا. اب اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے، اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا، تو اس پانی سے باغ اور کاٹا جانے والا اناج اگایا اور کھجور کے لمبے درخت اگائے جن کے گچھے اوپر نیچے تہ لگے ہوئے ہیں بندوں کی روزی کے لیے، اور ہم نے اس سے مردہ شہر کو زندہ کیا. یوں ہی نکلنا ہوگا، یوں ہی نکلنا ہوگا. آسمان سے پانی اترا، اس سے باغ اگے، اس سے اناج اگا جس کو کاٹا جاتا ہے، کھجور کے لمبے لمبے درخت نکلے جن کے گچھے تہ در تہ ہیں ایک دوسرے کے اوپر چڑے ہوئے. سب کیا ہے؟ بندوں کی روزی کے لیے، لوگوں کے رزق کے لیے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے اس سے مردہ شہر کو زندہ کیا، اس پانی سے مردہ شہر کو زندہ کیا. ایک بنجر بیابان وسیع و عریض میدان ہے، زمین جس کی مردہ ہے، ابھی کوئی پھل نظر نہیں آ رہا، خالی ہے، لیکن وہیں آسمان سے پانی اترتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پانی میں وہ تاثیر رکھی ہے، اسی سے درخت اگتے ہیں، اسی سے اناج اگتے ہیں، اسی سے کھجور اگ رہی ہے، اسی سے انگور نکل رہے ہیں، اسی سے بیلیں پھیل رہی ہیں، اسی سے درختوں کو بلندی مل رہی ہے، اسی سے فصلیں لہلہا رہی ہیں. تو وہ جو مردہ زمین تھی، وہ جو مردہ شہر تھا، وہ سارا خدا نے زندہ کر دیا بارش کے پانی کے ذریعے. اب اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتا ہے، کذلک الخروج، تمہارا قبروں سے نکلنا بھی ایسا ہوگا. خدا اپنی قدرت سے ایسا فرمائے گا کہ سب مردے قبروں سے برآمد ہو جائیں، کہ مردے زندہ ہو کے قبروں سے نکل رہے ہوں گے. کوئی کہاں، کسی کا سر کدھر، دھڑ کدھر، کسی کا پورا بدن بکھر چکا ہوگا، کسی کے آدھے جسم کو جانوروں نے کھایا، تو آدھوں کو پرندوں نے کھایا، تو آدھے سمندر کے اندر بہ گئے، اور اس کے بعد جن درندوں پرندوں نے کھایا ان کا بھی وہ جزوے بدن بنا، اور یا ان سے بدن سے خارج ہو گیا، وہ بھی کہاں سے کہاں پہنچ گئے. لیکن خدا کی قدرت، سبحان اللہ سبحان اللہ، خدا کی قدرت وہ ہے. کذلک الخروج، ایسے ہی تمہارا نکلنا ہوگا. جیسے خدا مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، ایسے ہی تمہیں بھی قبروں سے زندہ نکالے گا. تو یہ اللہ تعالی کی قدرت کا بیان. یہ تو ہے دلائل کے اعتبار سے. اب سارے لوگ دلائل سے نہیں مانتے، جس کو کہتے ہیں نا کہ ہر بندہ جو ہے وہ باتوں سے نہیں مانتا، کچھ وہ ہیں کہ جو مار سے ہی مانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اب وعید کے طور پہ اور ان کو ڈرانے کے لیے سابقہ قوموں کے احوال بیان کیے کہ تم سے پہلی قومیں جو گزری، اے مکے والو، تم سے جو پہلی قومیں گزری جنہوں نے خدا کی ان باتوں کا انکار کیا، رسولوں کو جھٹلایا، ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. تو یہ تکذیب اور یہ جھٹلانا، یہ ہمیشہ سے کافروں کا طریقہ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کا بیان فرماتا ہے، فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح اصحاب الرس و ثمود وعاد و فرعون و اخوان لوط و اصحاب الایکہ و قوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید. اے کفار مکہ، ان کفار مکہ سے پہلے نوح کی قوم اور رس نامی کنویں والوں نے اور ثمود نے جھٹلایا، اور عاد اور فرعون نے اور لوط کے ہم قوم لوگوں نے اور جنگل والوں اور تبع کی قوم نے، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا، تو میرے عذاب کا وعدہ ثابت ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے یہ پچھلی قومیں گنوا دی کہ ان لوگوں نے جھٹلایا، انہوں نے جھٹلایا، انہوں نے جھٹلایا. تو یہ سارے کے سارے افراد جو ہے وہ بیان کر دیے، اور یہ وہ جتنی قومیں ہیں ان کے تذکرے مختلف صورتوں کے اندر قرآن پاک کے اندر گزر چکے، یہاں پر ہم نے تفصیل میں بیان کیے ہیں. کہ ان لوگوں نے جھٹلایا، تو ان کا ان پر خدا کی وعید جو ہے وہ ثابت ہو گئی اور پھر ان کو ہلاک بھی کر دیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ جو پہلے بیان کیا نا کہ ہم نے آسمان بنائے، زمین بنائے، اور پھر انسان کو بھی خدا نے پیدا کیے، اور یہ جو زمین پہ لہلاتی کھیتیاں درخت پھل ہیں یہ بھی خدا نے پیدا کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید، تو کیا ہم پہلی بار بنانے کی وجہ سے تھک گئے؟ بلکہ وہ کفار نئی پیدائش کے متعلق شبے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ جو پہلے سارے انسان بنائے تھے اور آسمان و زمین بنائے تھے، تو یہ بنا کے ہم تھک گئے کہ اب دوسرے نہیں بنا سکتے اور دوبارہ نہیں بنا سکتے؟ نہیں، یہ تو کفار بھی مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات بنا کے تھکا نہیں۔ تو فرمایا کہ پھر ان کو پہلے میں شک نہیں ہے، جو پہلے خدا نے انسان پیدا کیے اور وہ جو پہلے قطرے سے انسان بنا دیتا ہے، تو یہ پہلے کے بارے میں شک میں نہیں ہے، لیکن وہ جو دوسری مرتبہ کی پیدائش ہے اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ جیسے پہلی مرتبہ کی پیدائش ہے ویسی دوسری مرتبہ کی پیدائش ہے۔ بلکہ اگر ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے، ظاہری اعتبار سے، خدا کی قدرت کے اعتبار سے نہیں، اس کے لیے برابر ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو دوسری مرتبہ بنانا آسان ہوتا ہے کہ کم از کم مواد تو موجود ہے پہلے، پہلی مرتبہ تو مواد ہی نہیں تھا، مادہ ہی نہیں تھا جس سے بنانا تھا، تو جس خدا نے پہلی مرتبہ بنایا جبکہ مواد ہی موجود نہیں تھا، تو دوسری مرتبہ بنانا تو اس ظاہری اعتبار سے زیادہ آسان ہے، اگرچہ خدا کے لیے دونوں برابر۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب اللہ تعالیٰ اپنے علم کو مزید بیان فرماتا ہے، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو وسوسہ اس کا نفس ڈالتا ہے، اور ہم دل کی رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ فرمایا ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہمارا علم یہ ہے کہ بندے کے دل میں جو اس کا نفس وسوسہ ڈالتا ہے ہم اسے بھی جانتے ہیں، اور ہم اپنے علم و قدرت سے بندے کی دل کی رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، جیسے ہمارے اس میں بولتے ہیں نا اللہ تعالیٰ شارق سے زیادہ قریب ہے۔ تو جو رگ بندے کو پورے بدن کو سپلائی کرتی خون کی، جس کے اوپر مدار حیات ہے، جو کٹ جائے تو انسان مر جاتا ہے، فرمایا ہم اس سے بھی زیادہ بندے کے قریب ہیں۔ تو وہ رگ تو بندے کے اندر ہے، وہ جو حبل الورید ہے وہ تو انسان کے اندر ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس سے بھی زیادہ قریب ہیں، تو بتائیے خدا کتنا قریب ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے اس سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے۔ تو فرمایا کہ جب ہمارا اس قدر علم ہے، ایک ایک اس بندے کا ذرہ ذرہ اور اسے کی بدن کی رگ رگ سے بھی ہم اس کے زیادہ قریب ہے، جانتے ہیں اور قدرت رکھتے ہیں، تو اس کو دوبارہ بنانے میں کیا ہے، دوبارہ ایسا بنانے میں کیا بنا سکتے ہیں؟ فرمایا اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اور جب اس سے لینے والے دو فرشتے لیتے ہیں، اور جب بندے سے لینے والے دو فرشتے لیتے ہیں، ایک دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہوا ہے، بندہ زبان سے کوئی بات نہیں نکالتا مگر یہ کہ ایک محافظ فرشتہ اس کے پاس تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ دائیں بائیں انسان کے ساتھ دو فرشتے جنہیں ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں، وہ بندے سے لیتے ہیں، جو ہم بولتے ہیں جو کرتے ہیں، جو بولتے ہیں جو کرتے ہیں، ہمارے ہر قول و فعل اور ہر عمل کو وہ فرشتے ہم سے لیتے ہیں اور لکھ لیتے ہیں۔ دائیں طرف والا جو فرشتہ ہے وہ نیکیاں لکھتا ہے، جو بائیں طرف والا ہے وہ برائیاں لکھتا ہے۔ تو جیسے اچھی بات کہی تو ادھر والا لکھے گا، بری بات کہی تو ادھر والا لکھے، اچھا کام کیا تو ادھر والا لکھے گا، برا کام کیا تو ادھر والا لکھے گا۔ تو فرمایا کہ بندہ کوئی لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالتا مگر یہ کہ محافظ فرشتہ تیار بیٹھا ہوتا ہے لکھنے کے لیے۔ اور یہ جو فرشتے ہیں، یہ صرف آدمی جب باتھروم جاتا ہے پیشاب پخانہ کرنے کے لیے، یہ اس وقت اسے جدا ہوتا ہے، یا آدمی جب ننگا ہوتا ہے یا بیوی کے قریب جاتا ہے تو یہ اس وقت حیا کی وجہ سے فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن عمل سارے لکھتے ہیں، اس کے عمل سارے لکھتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے جو ہے وہ ہمارے اوپر مقرر فرمائے ہوئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، اور موت کی سختی حق کے ساتھ آ گئی، یہ وہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ یعنی موت کی سختی تو آئے گی، یا جب موت کا وقت آتا ہے تو فرشتہ اسے یہ کہتا ہے کہ موت کی سختی حق کے ساتھ آ چکی، اور یہ وہ چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا، موت سے بھاگتا تھا، لیکن موت سے بھاگ کوئی نہیں سکتا۔ اور پھر جو موت کی سختیاں ہیں، سکرات الموت بالحق، سکرات موت جس کو کہتے ہیں، یہ بڑی بڑی ہی سخت ہیں، بڑی سخت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم اس سے محفوظ فرمائے، ایمان ہم سلامت لے کے جائیں، عافیت کے ساتھ دنیا سے جائیں، اور سکرات میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نزا کے اندر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ ورنہ علماء نے جس کی تفسیر لکھی ہے احادیث کی روشنی میں، کہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے جو بیان کیا کہ موت جب آتی ہے تو اس کی سختی ایسی ہے کہ ایک ایک رگ سے روح نکلتی ہے، ایک ایک رگ سے، ایک ایک بدن کے جز سے روح نکلتی، اور یہ ایسے ہے کہ جیسے کسی کے اندر جو ہے نا وہ کانٹے ڈال کے یوں کھینچ دیا، ایک ایک رگ کے اندر کانٹے پرو دیے اور اس کو شاخ کو کھینچا جائے تو جو تکلیف ہوگی نا۔ الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اس قدر موت کی سختی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے یہ شعر لکھا ہے کہ یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ۔ کہ موت کے وقت نبی پاک علیہ السلام کا روح زیبا، رخ روشن، چہرہ مبارکہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہو، اور اس کے زیارت اور دیدار کے اندر ہم ایسے ڈوب جائیں کہ روح نکلے اور ہمیں پتہ ہی نہ چلے، بھول جائیں نزا کی تکلیف کو، شادی خوشی، شادی خوشی، شادی دیدار مصطفیٰ، دیدار مصطفیٰ کی خوشی ہمارے ساتھ ہو، اور اسی حالت کے اندر ہماری روح نکل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی موت نصیب ہو۔ اب اللہ تعالیٰ قیامت کا بیان فرماتا ہے، فرمائے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ اور سور میں پھونک ماری جائے گی، یہ عذاب کی وعید کا دن ہے، اور ہر جان یوں حاضر ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہ ہوگا، بے شک تو اس سے غفلت میں تھا، بندے سے کہا جائے گا بے شک تو اس سے غفلت میں تھا، تو ہم نے تجھ سے تیرا پردہ اٹھا دیا، تو آج تیری نگاہ تیز ہے، آج تیری نگاہ تیز ہے۔ یہ جو ہے یہ موت کا جو بیان، پہلے موت کا بیان تھا، اب قیامت کا بیان ہے، کہ فرمایا کہ قیامت کے دن جو سور میں وہ جو ایک سینگ نما شے ہے، اس میں حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام پھونک ماریں گے، تو پہلی مرتبہ کریں گے تو اس سے جو ہے وہ قیامت سارے انسان مر جائیں گے، پھر جب کریں گے تو اس سے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ تو فرمایا کہ جب دوبارہ زندہ ہوں گے تو یہ وعید کا دن ہے، اور اس وقت ہر جان خدا کی بارگاہ میں کیسے ہوگی، ایک سائق ہوگا، ایک اس کو ہانکنے والا ہوگا، ایک اس کے ساتھ گواہ ہوگا۔ سائق اور شہید کون ہے، اس میں مختلف اقوال ہیں، جن میں سے ایک قول یہی ہے کہ یہ دو فرشتے ہی ہیں، ایک فرشتہ اس کو ہانک رہا ہوگا اور ایک اس کا گواہ ہوگا، اور اس وقت اسے کہا جائے گا کہ یہ آج کے دن سے تو بڑا غفلت میں تھا، آج کے دن سے تو بڑا غفلت میں تھا، اب ہم نے تیری آنکھوں سے یہ پردے ہٹا دیے، اب دیکھ قیامت آئی ہے، اب تیری آنکھیں تیز ہو چکی ہیں۔ تو یہ پھر قیامت میں حاضری کا منظر بیان کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد پھر، اب قیامت والے دن ایک انسان کے ساتھ فرشتہ ہوگا، وہ کلام کرے گا، اور ایک انسان کے ساتھ جو دنیا میں شیطان ہوتا ہے وہ کلام کرے گا، وہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلے سلسلے میں اگلی آیات کی تفسیر کے اندر بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان و عافیت کی زندگی اور ایمان و عافیت کی موت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.